السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. آج کل شادی بیاہ کے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، روزانہ خطوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں جو کم مالی حیثیت رکھنے والے ہیں ان کے مسائل ہیں، رشتوں کے لڑکا ہو یا لڑکی، بیواؤں کے رشتوں کے مسائل ہیں. ایسی بیوائیں بعض ہوتی ہیں جو شادی کی عمر کے قابل ہوتی ہیں، یا بعض ایسی جو اپنے تحفظ کے لیے شادی کروانا چاہتی ہیں. ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، لیکن ایسی بیوائیں بعض دفعہ معاشرے کی نظروں کی وجہ سے ڈر جاتی ہیں، اور باوجود یہ سمجھنے کے کہ ہمیں ضرورت ہے شادی کی، وہ شادی نہیں کرواتی ہیں. تو بہرحال مختلف طبقوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ہمارے پاس مشرقی ممالک میں بیواؤں کی جو میں بات کروں گا، اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی کرے. اور بعض بیچاری عورتیں جو اپنے حالات کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے رشتے بھی طے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن ان کے عزیز رشتہ دار اس بات کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور اس طرح ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بیچاری عورت کو اتنا عاجز کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو جاتی ہے. اور حیرت اس بات کی ہے کہ یہاں یورپ میں آ کر یہاں اور دوسرے معاملات میں روشن خیالی کا نام دے کر بہت سارے معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں جن میں سے بعض کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیواؤں کی شادی کرو، اس بارے میں بڑی غیرت دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ تمہارے درمیان جو بیوائیں ہیں ان کی بھی شادیاں کراؤ، اور اسی طرح جو تمہارے درمیان جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک چلن ہوں ان کی بھی شادیاں کراؤ. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا، اور اللہ بہت وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جس پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بڑا واضح طور پر کھل کر فرماتا ہے کہ معاشرے میں اگر نیکیوں کو فروغ دینا ہے تو معاشرے میں جو شادیوں کے قابل بیوائیں ہیں ان کی بھی شادیاں کروانے کی کوشش کرو. بلکہ یہاں تک کہ اس زمانے میں جو غلام تھے اور لونڈیاں تھیں ان میں سے بھی جو نیک فطرت ہیں ان کی بھی شادیاں کروا دو تاکہ برائی نہ پھیلے. یہ قوم بھی جو غریب لوگوں کے لوگ ہیں یہ بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں. تو یہ حکم ہے شادی کی پابندی کا. اس زمانے میں غلام تو نہیں ہیں لیکن بہت سے ممالک میں غربت ہے، اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی. تو جماعت ان کی مدد بھی کرتی ہے لوگوں کی، اس لیے انفرادی طور پر بعض لوگ بھی مدد کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو فرمایا کہ اگر یہ نہ سمجھو کہ ان کی غربت ہے اس لیے شادی نہ کرواؤ، اگر مرد کام نہیں کرتا یا ملازمت نہیں ہے اس کے پاس یا کوئی کمائی کا ایسا بڑا ذریعہ نہیں ہے تو شادیاں بھی کرواؤ ان کی، اور پھر ایک جماعت میں جو ایک نظام رائج ہے ایسے لوگوں کی ملازمت کی یا کسی کاروبار کی کوشش بھی کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو الا ماشاءاللہ جب ایسی کوشش ہوتی ہے تو سوائے چاند ایک کے شادی کے بعد احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سنبھالنا ہے، اس لیے کوئی کام کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی نوکری کریں، کوئی ملازمت کریں. پھر اکثر بیوی بھی اپنے خاوند کے لیے اس کو کوئی کام کرنے کے لیے یا ملازمت حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلانے کا باعث بن جاتی ہے، بیوی بھی اس کو دباؤ ڈالتی ہے، تو اس سے بھی توجہ پیدا ہوتی ہے. اور کئی مثالیں ایسی ہیں کہ شادی کے بعد ایسے غریبوں کے حالات بہتر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ کس کے کیا حالات ہونے ہیں. معاشرے کا یہ کام ہے کہ چاہے وہ بیوائیں ہوں، چاہے وہ غریب لوگ ہوں، ان کی شادیاں کروانے کی کوشش کرو، اس طرح معاشرہ بہت سی کباہتوں سے پاک ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. بیواؤں میں سے اکثر جو ایسی ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا، جو شادی کرانے کی خواہش رکھتی ہوں، ضرورت مند ہوں، اور ان میں سے ایسی بھی بہت ساری تعداد ہوتی ہے جو خاوند کی وفات کے بعد معاشی مسائل سے دوچار ہو جاتی ہے. معاشرے کے بعض مسائل ہیں جن سے دوچار ہوتی ہے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ٹھکانہ ملے، ان کو تحفظ ملے، بجائے اس کے کہ مستقل وہ تکلیف اٹھاتی رہیں. اس لیے فرمایا کہ پاک معاشرے کے لیے بھی اور ان کے ذاتی مسائل کے حل کے لیے بھی پوری کوشش کرو کہ ان کی شادیاں کروا دو. تو یہ ہے حکم اللہ تعالیٰ کا. جبکہ جیسا کہ میں نے کہا، بعض معاشرے اس کو ناپسند کرتے ہیں. اسلامی اور احمدی معاشرہ کہلاتے ہوئے ناپسند کرتے ہیں بعض لوگ. تو ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں ہماری روایات، یعنی وہ جھوٹی روایات جو دوسرے مذاہب یا غیر مسلموں کے بگڑے ہوئے مذہب کا حصہ بن کر ہمارے اندر جڑ پکڑ رہی ہیں، ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، ان کو نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بیوگان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو عدت کا عرصہ ہے 4 مہینے 10 دن کا، وہ پورا کر کے اگر تم اپنی مرضی سے بھی کوئی رشتہ کر لو اور شادی کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے فیصلہ لینے کی یا کسی بڑے سے پوچھنے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ معروف کے مطابق رشتہ طے کرو. معاشرے کو پتہ ہو کہ یہ شادی ہو رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. تو بیواؤں کو تو اپنے متعلق، اپنے مستقبل کے متعلق فیصلہ کرنے کا خود اختیار دے دیا گیا ہے، اجازت ہے. اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تم بلا وجہ اس میں روکے نہ ڈالو، روکے ڈالنے کی کوشش نہ کرو، اور اپنے رشتوں کا حوالہ دینے کی کوشش نہ کرو. اگر یہ رشتے جائز اور معروف طور پر ہو رہے ہیں بیواؤں کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے. تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو خاندان کا بڑا سمجھ کر یا بڑے رشتے کا حوالہ دے کر روک نہ ڈالو کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے اور مناسب نہیں ہے. بیوہ کو خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تم کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے آزاد ہو. اللہ تمہارے دل کا بھی حال جانتا ہے. اگر تم کسی وجہ سے نیک نیتی سے یہ روک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ رشتہ نہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ جو تمہارے دل میں ایک دفعہ ظاہر کر دو، بتا دو اس کو، اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاؤ اور فیصلے کا اختیار اس بیوہ کو پاس رہنے دو. اللہ تعالیٰ تمہاری دل کا حال جانتا ہے، اس کو تمہاری نیت کا پتہ ہے. تمہارے سے بہرحال باز پرس نہیں ہوگی، اگر نیک نیت ہے تو نیک نیت کا ثواب مل جائے گا. اس بارے میں فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. یعنی تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، پس جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ عورتیں اپنے متعلق معروف کے مطابق جو بھی کریں، اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کے باقرہ کے نکاح کا حکم ہے، کیونکہ بعض قومیں بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بد رسم بہت پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے۔ نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہوتی ہیں، بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتی، مثلاً کسی کو ایسا مرض لاحق ہو گیا، لاحق ہے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں، یا ایک کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خاوند کرے۔ ایسی صورتوں میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خواہ مخواہ جکڑ کر خاوند کرایا جائے۔ ہاں، اس بد رسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خاوند کے جبرن رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، مزید کھول کر بیان فرما دیا کہ پہلی بات تو معاشرے اور عزیز رشتہ داروں کو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شادی کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے تو تم لوگ اس کے رشتے کی بھی اسی طرح کوشش کرو جیسے باقرہ یا کنواری لڑکی نوجوان لڑکی کی رشتے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ یہ تمہاری بے عزتی نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت اسی میں ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا بچوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے یا اپنے بعض اور حالات کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے شادی نہ کرنا چاہے تو یہ فیصلہ کرنا بھی اس کا اپنا کام ہے۔ تم ایک تجویز تو دے کے اس کے پیچھے ہٹ جاؤ رشتہ کروانے کے لیے، نہ کہ رشتہ روکنے کے لیے۔ کرنا رشتہ یا نہ کرنا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس کا اپنا حق ہے، اس کو بہرحال مجبور نہ کیا جائے۔ پھر یہ کہ معاشرے کو، رشتہ داروں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ زبردستی کسی بیوہ کے کو ساری عمر بیوہ ہی رکھیں یا اس کو کہیں کہ تم ساری عمر بیوہ رہو۔ اگر خود اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے کوئی تو قرآن حکم کے مطابق اس کو شادی کرنے دو۔ کسی بیوہ کو شادی سے روکنا بھی بڑی بیہودہ اور گندی رسم ہے، اور اس کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین مرتبہ فرمایا، اے علی، جب نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو، اور اسی طرح جب جنازہ حاضر ہو یا عورت بیوہ ہو اور اس کا ہم کفو مل جائے تو اس میں بھی دیر نہ کرو۔ تو اس میں آپ نے دو باتوں کو جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں عبادت کے ساتھ رکھا ہے۔ نماز جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، ایک فرض ہے، اور عبادت کی غرض سے ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کو وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو وقت آ جائے تو اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور پاک معاشرے کے قیام کی ضمانت بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے وقت مقرر کی ہیں اس میں ادائیگی کی جائے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جنازہ ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، وفات شدہ کی عزت بھی اسی میں ہے۔ پھر بعض خاندانوں میں بعض دیر تک جنازہ رکھنے سے بعض مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جلدی دفنا دو۔ پھر فرمایا کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے اور شادی کے قابل ہو اور اس کا ہم کو مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے، معاشرے میں جو اس عورت کا مقام ہے اس کے مطابق ہو، خاندانی لحاظ سے، اپنے رہن سہن کے لحاظ سے ہم مزاج ہو، عورت کو پسند بھی ہو، تو پھر رشتہ دار اس سلسلے میں روکے نہ ڈالیں، بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد بیاہ دو، اس سے بھی پاک معاشرے کا قیام ہوگا، اور عورت بھی بہت سی باتوں سے جو بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کو معاشرے کی سنی پڑتی ہیں بچ جائے گی. پھر بیوہ کی کو خود بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی جائز طور پر رشتہ کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس سے ثابت ہے. یہ بھی اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تحفظ دے سکے. اس اختیار کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے معاملے میں بیوہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اجازت لی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اجازت تصور کیا جائے گا. تو وضاحت ہو گئی کہ بیوہ کا حق بہرحال فائق ہے، لیکن کنواری لڑکی کے بارے میں یہ شرط ہے کہ اس کا ولی اس کے بارے میں فیصلہ کرے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اصل میں معاشرے میں بھلائی اور امن پیدا کرنے کے لیے ہیں، تو بیوہ کیونکہ دنیا کے تجربے سے گزر چکی ہوتی ہے، دنیا کی اونچ نیچ دیکھ چکی ہوتی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتی ہے، اس لیے اس کو یہ اختیار دے دیا. لیکن کنواری لڑکی بعض دفعہ بھول پنے میں غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے، اس لیے اس کے رشتے کا اختیار اس کے ولی کو دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے ولی یا باپ کے فیصلے سے اختلاف رکھتی ہو، اس پر راضی نہ ہو، تو نظام جماعت کو بتائے اور فیصلے کروا لے، لیکن خود عملی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بھی معاشرے میں نیکی اور بھلائی کے بجائے فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جو اچھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لڑکیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، کہ خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی کہ آپ باپ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے لڑکیوں کے حق میں فیصلہ دیا. بعض دفعہ یہ ہوا لڑکی نے کہا میں نہیں چاہتی. چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح ایک لڑکی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ ہم عورتوں کا رشتے کا معاملہ میں کوئی حق نہیں ہے. آپ نے فرمایا بالکل ہے. تو اس نے کہا کہ میرا باپ میرا رشتہ فلاں بوڑھے شخص سے کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے یا کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، انکار کر دو. لیکن اس ایک فطرت بچی نے کہا کہ میں صرف عورت کا حق قائم کرنا چاہتی تھی، اپنے باپ کا دل توڑنا نہیں چاہتی، مجھے اس بات اپنے باپ سے بہت پیار ہے، میں اس رشتے پر بھی راضی ہوں، لیکن حق بہرحال عورت کا قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے میں حاضر ہوئی تھی. پھر ایک دفعہ آپ نے ایک لڑکی کے باپ کا طے کیا ہوا رشتہ لڑکی کی مرضی کے خلاف تھا جو توڑوا دیا. چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا اس سے ایک بچہ بھی تھا. بچے کے چچا نے عورت کے والد سے اس بیوہ کا رشتہ مانگا، عورت نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی کے والد نے اس کا رشتہ اس کی رضامندی کے بغیر کسی اور جگہ کر دیا. اس پر وہ لڑکی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکایت کی. حضور نے اس کے والد کو بلا کر دریافت کیا. اس کے والد نے کہا کہ اس کے دیور سے بہتر آدمی کے ساتھ میں نے اس کا رشتہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو توڑ کر بچے کے چچا یعنی عورت کے دیور سے اس کا رشتہ کر دیا. اب یہاں حق بیوہ کا فائق تھا، اور دوسرے عورت کی مرضی بھی دیکھنی تھی لڑکی کی. لیکن یہ بہرحال دیکھا جائے گا جماعت احمدیہ میں، جماعتی نظام میں، کہ لڑکی جہاں رشتہ کر رہی ہے یا جہاں رشتے کی خواہش رکھتی ہے، وہ لڑکا بہرحال احمدی ہو، کیونکہ ان تمام باتوں کا مقصد پاک معاشرے کا قیام ہے، نیکیوں کو قائم کرنا ہے اور نیک اولاد کا حصول ہے۔ اگر احمدی لڑکے احمدی لڑکیوں کو چھوڑ کر اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں کو چھوڑ کر دوسروں سے شادی کریں گے تو معاشرے میں، خاندان میں فساد پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوگا، نئی نسل کے دین سے ہٹنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے دین کا کفر دیکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دنیا کا۔ ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو اس طرف، بعضوں کو بڑا رجحان ہوتا ہے غیروں میں رشتے کرنے کا، اس طرح توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اس آزاد معاشرے میں خاص طور پر۔ اور نظام کی بھی فکر اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایسے معاملات اب کافی زیادہ ہونے لگ گئے ہیں کہ اپنی مرضی سے غیروں میں دوسرے مذاہب میں رشتے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو حاتم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اسے رشتہ دے دیا کرو، اور اگر ایسا نہ کرو کہ تو زمین کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کرنا چاہا لیکن آپ نے تین دفعہ یہی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اسے رشتہ دے دیا کرو۔ تو آپ نے اس طرح توجہ دلائی کہ دیندار لڑکے سے رشتہ کر لیا کرو، مالی کمزوری بھی اگر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین پر قائم ہے تو مالی حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا۔ اس لیے جب بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے، بلکہ اگر دینداری کی تسلی ہو گئی ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح لڑکوں کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رشتے کرتے وقت لڑکی کی ظاہری اور دنیاوی حالت کو نہ دیکھو، اس حیثیت کو نہ دیکھا کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نیکی کتنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کی چار ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، لیکن تو دیندار عورت کو ترجیح دے، اللہ تیرا بھلا کرے اور تجھے دیندار عورت حاصل ہو۔ تو اس طرف توجہ دلا کر آئندہ نسلوں کے دیندار ہونے کی ظاہری سامان کی طرف اصل میں توجہ دلائی ہے، اپنے گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ اگر ماں نیک اور دیندار ہوگی تو عموماً اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، اور نیک اور دیندار اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو انسان کو سکون پہنچا سکے۔ ایک مومن کے لیے معاشرے میں عزت کا باعث نیک اور دیندار اولاد ہی بن سکتی ہے۔ تو اسی طرف ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ شکایتیں بڑی عام ہونے لگ گئی ہیں کہ بچی نیک ہے، شریف ہے، با اخلاق ہے، پڑھی لکھی ہے، جماعتی کاموں میں حصہ بھی لیتی ہے، لیکن شکل ذرا کام ہے، یا قد اس کا دیکھنے والوں کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ شکل اور قد کا اٹک تو تصویر اور معلومات کے ذریعے سے بھی پتہ لگ سکتا ہے۔ پھر گھر جا کر بچیوں کو دیکھنا اور ان کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان چیزوں کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو دینداری دیکھا کرو. اگر بچیوں کی دینداری دیکھیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں گے اور اپنی نسل کو بھی دین پر چلتا ہوا دیکھنے والے ہوں گے. بعض لوگ تو رشتے کے وقت لڑکیوں کو اس طرح ٹٹول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح قربانی کے بکرے کو ٹٹولا جاتا ہے. شادی تو ایک معاہدہ ہے, ایک فریق کی قربانی کا نام نہیں ہے بلکہ دونوں فریقوں کی ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا نام ہے. یہ ایسا بندھن ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو سامان زیست ہے اور نیک عورت سے بڑھ کر کوئی سامان زیست نہیں. بس ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز کو دنیا کے پیمانے سے ناپتے ہیں, ان کو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عورت سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی زندگی کا اور دنیاوی سامان نہیں ہے. نیک عورت تمہارے گھر کو بھی سنبھال کر رکھے گی اور تمہاری اولاد کی بھی اعلیٰ تربیت کرے گی, نتیجتاً تم دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے والے ہو گئے. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح مرد اور صالح عورتوں کی شادی کروایا کرو. تو اس میں بھی نیک لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی طرف اشارہ ہے اور یہ نیک کام ہے, معاشرے کو فساد سے بچانے کا ذریعہ ہے, اس لیے اس میں جلدی بھی کرنی چاہیے. لیکن آج کل تو دیکھا ہے بعض دفعہ کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, ماں باپ کے ساتھ لڑکے آتے ہیں, 34-35 سال کی عمر ہوتی ہے لیکن ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا ہوا ہے, ابھی تک شادیاں نہیں کروائیں, ان کی شادی کی طرف توجہ نہیں دیتے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, بعض بیٹوں کی کمائی کھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اور جو بیٹیوں کی کمائی کھانے والے ہیں وہ صرف اس لیے کہ گھر کے جو لڑکے ہیں وہ نکمے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے, پڑھے لکھے نہیں, اس لیے گھر جو ہے وہ بیٹیوں کی کمائی پر چل رہا ہے. اور اگر شادی کر بھی تھی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ داماد جو ہے وہ گھر داماد بن کر رہے, گھر میں ہی موجود رہے, جو اکثر ناممکن ہوتا ہے, جس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے شادی کرنے کے بعد اگر میاں بیوی علیحدہ رہنا چاہتے ہیں اور ان کو توفیق ہے اور والدین عمر کے اس آخری حصے پہ نہیں پہنچے ہوئے جہاں ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو اور کوئی بچہ ان کے پاس نہ ہو, پھر تو ایک اور بات ہے, قربانی کرنی پڑتی ہے, وہ بھی لڑکوں کا کام ہے. اور کسی کے لڑکا نہ ہو تو پھر مجبوری ہے لڑکی کی, لیکن عموماً لڑکی بیا کر پھر دوسرے گھر میں جب بھیج دی تو اس کو اپنا گھر بسانے دینا چاہیے. اور اس طرف جماعتی نظام کے ساتھ یہ ہماری تینوں ذیلی تنظیمیں جو ہیں, لجنہ خدام انصار, ان کو بھی توجہ دینی چاہیے, ان کو بھی اپنے طور پر تربیت کے تحت سمجھاتے رہنا چاہیے. انصار والدین کو سمجھائیں, لجنہ والدین کو, لڑکیوں کو سمجھائیں, خدام لڑکوں کو سمجھائیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ منگنی کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ اس طرح دیکھنے سے تمہارے اور اس کے درمیان موافقت اور الفت کا امکان زیادہ ہے. اس اجازت کو بھی اس آج کل کے معاشرے میں بعض لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے اور یہ مطلب لے لیا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہر وقت علیحدہ بھی بیٹھے رہیں, علیحدہ سیریں کرتے رہیں, دوسرے شہروں میں سیروں پہ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. گھروں میں بھی گھنٹوں علیحدہ گھر میں اکیلے بیٹھے رہیں تو یہ چیز بھی غلط ہے. مطلب یہ ہے کہ آمنے سامنے آ کر شکل دیکھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، بعض حرکات کا باتیں کرتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے، پھر آج کل کے زمانے میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی بہت سی عادات حرکات ایک دوسرے کی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی بات ناپسندیدہ لگے تو بہتر ہے کہ پہلے پتہ لگ جائے اور بعد میں جھگڑے نہ ہوں، اور اگر اچھی باتیں ہیں تو موافقت اور الفت اور بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اس رشتے کے ساتھ ہی یا رشتے کے پیغام کے ساتھ، تو ایک تعلق جو ہے وہ شادی سے پہلے ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ بعض دفعہ جو رشتہ ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ رشتہ اگر کسی کا ہو گیا ہے تو اس کو تھڑوانے کی کوشش کریں، ان کو موقع نہیں ملے گا آمنے سامنے ملنے سے، ہونے سے، ایک دوسرے کی حرکات دیکھنے سے، کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ لیکن بعض لوگ دوسری طرف بھی انتہا کو چلے گئے ہیں، ان کو یہ بھی برداشت نہیں کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے یا پیغام کے وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ بھی سکیں، اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم ایک سموئی ہوئی تعلیم ہے، نہ افراد نہ تفرید، نہ ایک انتہا نہ دوسری انتہا، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے، اور اس معاشرے میں اسی سے معاشرہ جو ہے امن میں رہے گا اور معاشرے سے فساد دور ہوگا۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ماقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنا جانتی ہیں اور جن سے زیادہ اولاد پیدا ہو، تاکہ میں کثرت افراد کی وجہ سے سابقہ امتوں پر فخر کر سکوں۔ تو زیادہ بچوں والی عورت کو آپ نے یہ بھی مقام دیا کہ ان کے بچوں کی کثرت کی وجہ سے ایک مقام ہے، کیونکہ یہ میری امت میں اضافے کا باعث بنی ہیں، اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہاں آپ کی مراد صرف یہ نہیں ہے کہ گنتی بڑھا لو، افراد زیادہ ہو جائیں، بلکہ ایسی اولاد ہو جو نیکیوں میں بڑھنے والی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی بھی ہو، تبھی وہ آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ بس اس میں عورتوں پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ صرف اولاد پر فخر نہ کریں، بلکہ نیکیوں پر چلنے والی اولاد بنانے کی کوشش کریں، جو آپ کی امت کے لانے میں فخر محسوس کرے اور آپ بھی جس طرح فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی ان عورتوں پر فخر ہوگا جن کی اولادیں زیادہ ہوں گی اور نیکیوں پر قائم بھی ہوں گی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کو شادی کی اکثر تلقین فرماتے رہتے تھے، بلکہ بار بار توجہ دلاتے رہتے تھے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور بعض دفعہ جب شادی کسی کا رشتہ طے کرواتے تو خود بھی انضامات بھی فرماتے تھے بڑی دلچسپی لے کر ذاتی طور پر۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی ہے، لمبی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے آپ حضرت ربیعہ، تو ایک دفعہ رسول کریم نے فرمایا، ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں، پھر آپ نے فرمایا کچھ عرصے بعد، ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر سوچا انہوں نے خود ہی حضرت ربیعہ نے کہ میرا برا بھلا چاہنے والے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھا تو میں ہاں میں جواب دوں گا. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے فلاں خاندان کی طرف جاؤ اور ان کو میرا پیغام دو کہ فلاں لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اس نے فوراً تسلیم کر لیا اور ان کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا انتظام بھی سارا خود فرمایا اور خود ولیمے میں شامل بھی ہوئے اور دعا بھی کروائی. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی یتیم لڑکی ہوتی تو وہ اس پر ایک کپڑا ڈال دیتا تھا. جب وہ کپڑا ڈال دیتا تھا تو کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس لڑکی سے کبھی نکاح کر سکے. اگر تو وہ خوبصورت اور صاحب مال ہوتی تو وہ خود اس سے نکاح کر لیتا اور اس کا مال کھا جاتا, اور شکل و صورت زیادہ اچھی نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تو وہ شخص اسے ساری عمر اپنے پاس روک لیتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی. جب وہ مر جاتی تو اس کے مال و متاع کا وہ مالک بن جاتا. تو عرب کے یہ حالات تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بیواؤں اور یتیموں کی شادیوں کی طرف توجہ دلائی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص دلچسپی لے کر اپنے صحابہ اور صحابیات کی شادیاں کروائیں اور اس حکم پر عمل کروایا اور تلقین فرمائی کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے پر عورت و مرد کی شادی کر دو. بیوائیں بھی اگر جوانی کی عمر میں ہیں یا شادی کی خواہش مند ہیں تو ان کی شادیاں کرو, اور صرف ذاتی دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے گھروں میں لڑکیوں کو بٹھائے نہ رکھو اور نہ ہی لڑکوں کی شادیوں میں تاخیر کرو. اس لیے تو یہ اب پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ قابل شادی لوگوں کی شادیاں کروانے کی طرف توجہ دے. اس زمانے میں بڑی فکر کے ساتھ قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کرنے کی حضرت وسیم عود علیہ الصلاۃ والسلام نے کوشش فرمائی ہے, اور خاص طور پر یہ کوشش اور توجہ فرمائی کہ جن لڑکیوں اور لڑکوں کے رشتے جماعت میں, جو احمدی لڑکیاں اور لڑکے ہیں, ان کے رشتے جماعت میں ہی ہوں تاکہ آئندہ نسلیں دین پر قائم رہنے والی نسلیں ہوں. آپ نے جماعت میں رشتے کرنے کے بارے میں آپس میں بڑی تلقین فرمائی ہے. ان لوگوں کے لیے جو غیروں میں رشتے کرتے ہیں ان کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اس کی بزرگ عنایات سے ہماری جماعت کی تعداد میں بہت ترقی ہو رہی ہے اور اب ہزاروں تک اس کی نوبت پہنچ گئی, اور عنقریب بفضل تعالیٰ لاکھوں تک پہنچنے والی ہے, اور رب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں تک پہنچی ہوئی ہے, اس لیے قرینہ مصلحت معلوم ہوا کہ ان کے باہمی اتحاد کے بڑھانے کے لیے اور نیز ان کو اہل اقارب کے بد اثر اور بد نتائج سے بچانے کے لیے لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کے بارے میں کوئی آسن انتظام کیا جائے. یہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ مخالف مولویوں کے زیر سایہ ہو کر تعصب اور عناد اور بخل اور عداوت کے پورے درجے تک پہنچ گئے ہیں, ان سے ہماری جماعت کے نئے رشتے غیر ممکن ہو گئے ہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے اسی جماعت میں داخل نہ ہوں. اور اب یہ جماعت کسی بات میں ان کی محتاج نہیں, مال میں, دولت میں, علم میں, فضیلت میں, خاندان میں, پرہیزگاری میں, خدا ترسی میں سبقت رکھنے والے اس جماعت میں بکثرت موجود ہیں, اور ہر ایک اسلامی قوم کے لوگ اس جماعت میں پائے جاتے ہیں. تو پھر اس صورت میں کچھ بھی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگوں سے ہماری جماعت نئے تعلق پیدا کرے جو ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہمارا نام دجال رکھتے ہیں, یا خود تو نہیں مگر ایسے لوگوں کے ثناء خوان اور تابع ہیں، یعنی خود نہیں کہتے لیکن جو لوگ کہنے والے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو شخص ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا وہ ہماری جماعت میں داخل ہونے کے لائق نہیں، جب تک پاکی اور سچائی کے لیے ایک بھائی بھائی کو نہیں چھوڑے گا اور ایک باپ بیٹے سے علیحدہ نہیں ہوگا تب تک وہ ہم میں سے نہیں۔ سو تمام جماعت توجہ سے سن لے کہ راست باز کے لیے ان شرائط پر پابند ہونا ضروری ہے، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ آئندہ خاص میرے ہاتھ میں مستور اور مخفی طور پر، یعنی کانفیڈینشیل ہوگا، ایک کتاب رہے جس میں اس جماعت کی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام لکھے رہیں، اور اگر کسی لڑکی کے والدین اپنے کنبہ میں ایسی شرائط کا لڑکا نہ پاویں جو اپنی جماعت کے لوگوں میں سے ہو اور نیک چلن اور نیز ان کے اطمینان کے موافق لائق ہو، ایسا ہی اگر ایسی لڑکی نہ پاویں تو اس صورت میں ان پر لازم ہوگا کہ وہ ہمیشہ اجازت دیں کہ ہم اس جماعت میں سے تلاش کریں، اور ہر ایک کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم والدین کے سچے ہمدرد اور غمخوار کی طرح تلاش کریں گے، اور حت الوسع یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی جو تلاش کیے جائیں اہل رشتہ کے ہم قوم ہوں، یا اگر یہ نہیں تو ایسی قوم میں سے ہوں جو عرف عام کے لحاظ سے باہم رشتہ داریاں کر لیتے ہوں، اور سب سے زیادہ یہ خیال رہے گا کہ وہ لڑکا یا لڑکی نیک چلن اور لائق بھی ہوں اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں۔ یہ کتاب پوشیدہ طور پر رکھی جائے گی اور وقتاً فوقتاً جیسی صورتیں پیش آئیں گی اطلاع دی جائے گی، اور کسی لڑکے یا لڑکی کی نسبت کوئی رائے ظاہر نہیں کی جائے گی جب تک اس کی لیاقت اور نیک چلنی ثابت نہ ہو جائے۔ بعض لوگ ویسے بھی پوچھ لیتے ہیں آگے پہلے بتاؤ، اس لیے ہمارے مخلصوں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی ایک فہرست اسماء ناموں کی ایک فہرست بقید عمر قومیت بھیج دیں تاکہ وہ کتاب میں درج ہو۔ تو یہ ایک اعلان تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو اس میں اسی کے تحت اب یہ شعبہ رشتہ ناطہ مرکز میں بھی قائم ہے، تمام دنیا میں بھی قائم ہے، بعض انفرادی طور پر بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے سپرد بھی یہ کام جماعتی طور پہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشتے طے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے۔ لیکن اس میں ان لوگوں کا تسلی بخش جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ باہر ہمیں رشتے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر خود ایسے لوگ کافر یا نہیں کہتے یا فتوے نہیں لگاتے لیکن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خوف کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں، اور ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے نام بھیجیں۔ اب ہمارے یہ شعبہ رشتہ ناتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا جماعت میں ہر جگہ پہ قائم ہے، ان کے خلاف عموماً یہ شکایات ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں کرواتے۔ اس کی ایک تو یہ دقت ہے کہ ماں باپ لڑکیوں کے نام بھیجوا دیتے ہیں لیکن لڑکوں کے نہیں بھیجواتے۔ اگر لڑکے بھی فہرست میں ہوں تو پھر ہی رشتے کروانے میں سہولت بھی ہو سکتی ہوگی، عموماً لڑکیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسبت اتنی زیادہ ہی ہے کہ اگر 51-52 لڑکیاں ہیں تو 48-49 لڑکے ہوں گے، لیکن جو جماعت کے پاس کوائف آتے ہیں اس میں اگر 7-8 لڑکیوں کے کوائف ہوتے ہیں تو ایک لڑکے کے کوائف ہوتے ہیں، اگر اس طرح تو پھر رشتے ملانے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں طرف کے مکمل کوائف آئیں تو رشتے کروانے میں سہولت ہوگی۔ لڑکوں کے رشتے مائیں ماں باپ دونوں ہی بعض دفعہ بلکہ اکثر خود کروانے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے قریبی رشتہ داریوں کے یا عزیز داریوں کے۔ لڑکوں کے رشتوں کے لیے بھی نام اور فہرست جو ہے وہ کوائف جو ہیں وہ نظام جماعت کو ہی مہیا ہونے چاہیے، تبھی پھر لڑکیوں کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں تاکہ آپس میں دیکھ کے طے کیے جا سکیں. اس لیے والدین کے علاوہ لڑکوں کو بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ایک تو جماعت کے اندر لڑکیوں میں رشتہ طے کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں اپنے عزیز و رشتہ داروں میں ملتا تو جماعتی نظام کے تحت طے کرنے کی کوشش کریں. پھر بعض لوگ خاندانوں اور ذاتوں اور شکلوں وغیرہ کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، تھوڑا سا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، اور پھر انکار کر دیتے ہیں. پھر ان سے جب اس طرح الجھتے ہیں ان مسئلوں میں تو پھر لڑکیوں کے رشتے طے کرنے میں دقت پیش آتی ہے. تو یہ ذاتیں وغیرہ بھی اب چھوڑنی چاہیے. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف ذاتیں ہیں یہ کوئی وجہ شرافت نہیں ہے، خدا تعالیٰ محض عرف کے لیے یہ ذاتیں بنائی ہیں. اور آج کل تو صرف بات چار پشتوں کے حقیقی پتہ لگانا ہی مشکل ہے، متقی کی شان نہیں کہ ذاتوں کے جھگڑے میں پڑے. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نزدیک ذات کی کوئی سنت نہیں، حقیقی مکرمت اور عظمت کا باعث فقط تقویٰ ہے، تو پھر ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر چلتے ہوئے رشتے قائم کرنے کی توفیق دے، بچوں کے رشتے کروانے کی توفیق دے، اور قرآنی حکم کے مطابق یتیموں کے بیواؤں کے ہر ایک رشتے کروانے کی توفیق دے نظام جماعت کو بھی اور لوگوں کو بھی، معاشرے کو بھی، اور سب بچیاں جو رشتے ہیں یا جن کے والدین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ